بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کے نزدیک ہے. ماہ مبارک رمضان اختتام پذیر ہونے والا ہے. خداوند عالم نے جو آپ کی میزبانی کی اور آپ کو دعوت دی مہمانی کے لیے بلایا وہ ختم ہونے والے ہیں مراحل. خداوند عالم کے خاص مہمان ہوتے ہیں. اور خدا کے وہ خاص مہمان وہ اعتکاف کرنے والے معتکفین ہوتے ہیں جو خداوند عالم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اس کے لیے چند دن کو اپنا نکالتے ہیں. اعتکاف کو اگر دیکھا جائے در حقیقت اعتکاف ایک طرح سے پناہ میں آنا ہے خداوند عالم کے گھر میں. پناہ لینے کا نام اعتکاف ہے. آج آپ کے سامنے جو نکات پیش کروں گا وہ یہی خداوند عالم کی بارگاہ میں پناہ لینا اور خدا کی طرف پلٹنا کیسا ہے اس پہ بات ہوگی. اور آپ نوجوانوں کے جو آپ جس عمر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں آپ کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ آپ معصومیت کے نزدیک ہیں. آپ کے درمیان شاید کہا جا سکے کہ معصوم افراد بھی موجود ہوں. وہ دوست ہمارے کہ جو ابھی اپنے سن بلوغ تک نہیں پہنچے اس اعتبار سے مکلف نہیں بنے, ان پہ کوئی الہی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن مشرف ہوئے یعنی خداوند عالم کی اس بارگاہ میں آئے, انہوں نے شرف حاصل کیا. اس طرح کی جو ہماری گیدرنگس ہیں سٹنگس ہیں جلسے ہیں ان میں معمولاً جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. کہ جب مخصوصاً انسان آئے ایسی محفل میں کہ جہاں ایسے دوست ایسے نوجوان بیٹھے ہوں کہ جن کے چہروں سے پتہ چل رہا ہو کہ ابھی معصوم ہیں, ایسی جگہ گفتگو کرنے آنا شرکت کرنا انسان کے افتخار کا سبب بنتا ہے. فقط ہم نہیں کہ جو ایسی جگہوں پر آ کر اپنے لیے اس کو ایک امتیازی وہ سمجھیں کہ بہت اچھی چیز ہے فخر کی بات ہے, بلکہ خداوند عالم روایات کے مطابق خداوند عالم بھی جب نوجوان عبادت گزار عبادت کرتا ہے تو خداوند عالم فخر و مباحات کرتا ہے. مثلا آپ آسمان پہ نگاہ ڈالیں آپ کو آسمان کی خوبصورتی ان چمکتے اور دمکتے ستاروں میں نظر آئے گی. اگر آپ آسمان سے ان ستاروں کو لے لیں, ہٹا لیں, تو کیا پھر آسمان میں کوئی خوبصورتی باقی بچے گی؟ آپ لوگوں نے جو اہل کراچی ہیں, کراچی کے رہنے والے ہیں, آپ میں سے اکثریت نے آسمان کی وہ خوبصورتی دیکھی نہیں ہے, چونکہ یہاں پہ آپ دیکھ نہیں پائے. ورنہ حقیقت میں جب آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں آسمان پورا نظر آئے, ستارے نظر آئیں, تو نظر آتا ہے کہ ستاروں سے خوبصورتی ہے آسمان کی. قرآن نے بھی یہ کہا کہ ہم نے چراغوں سے, ظاہراً ستاروں سے, ان چیزوں سے آسمان کو رونق بہت زیادہ
آسمان, زمین کے اہل آسمان,
جس طرح آسمان زمین والوں کے لیے خوبصورتی کا سبب بنتا ہے, اس پہ دمکتے چمکتے ستارے نظر آتے ہیں, زمین والے دیکھ کر کیف کرتے ہیں, آیا آسمان والوں کے لیے زمین پر کچھ ایسی جگہیں ہیں موجود کہ جن کو دیکھ کر آسمان والے بھی کیف کریں اور وہ اسی طرح ان کے سامنے چمکتے اور دمکتے ہوں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے؟ یقیناً ہیں, ایسی محفلیں بھی ہیں. یہی ان میں سے ایک مثال آپ کی محفل, آپ کا اعتقاد.
جایگاه‌های در زمین همانند ستارگان آسمان که برای ما نور میدن, این مراکز مخصوص زمین برای ملائکت الله نور میدن و به زمین جمال میدن.
اسی طرح جس طرح ہمارے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں اور ہماری خوبصورتی کا, آسمان کی خوبصورتی کا سبب بنتے ہیں, اسی طرح روایات کے مطابق بعض محفلیں, بعض جگہیں زمین پر ایسی ہیں کہ خداوند عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ آؤ اس جگہ کو دیکھو کہ کتنی درخشان ہے, کتنی روشن ہے, کیسے چمک رہی ہے. وہ جگہیں زمین کو زینت عطا کرتی ہیں. اور ان جگہوں میں سے جو اہل آسمان کے لیے ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی جگہیں زمین پر, یقیناً ایک جگہ خود یہی مسجد ہے آپ کی, آپ کا یہ اعتکاف جس کے اندر آپ پاک نوجوان آئے اور یہاں پہ آنے کے بعد خدا وند عالم سے راز و نیاز میں, التجا و دعا میں, عبادت میں مشغول ہیں. یہ ان جگہوں میں سے ایک ہے جو آسمان والوں کے لیے چمکا کرتی ہیں. البتہ ہم میں جو مجمع ہے, ہم سب یہاں موجود ہیں, یقیناً ہم میں گناہگار افراد بھی ہوں گے, لیکن ایسا گناہگار موجود ممکن ہے, وہ ہمارے درمیان گناہگار ہو, لیکن وہ ایسا گناہگار ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں پلٹنا چاہتا ہے, وہ گناہگار کہ جو خدا سے واپس دوستی لگانا چاہتا ہے, اپنے کیے پہ نادم ہے. ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اس کا معنی بیان کروں گا ان شاء اللہ, چند آیتوں کا حوالہ دوں گا. آیات کے بعد پھر روایت پڑھوں گا اور اس کے بعد کچھ داستان بیان کروں گا, آپ کے قصے بیان کروں گا روایت سے متعلق. توجہ سے سنیے گا. اب وہ روایت کے جو ہمارا سرنامہ کلام قرار پائے گی, چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند عالم نے اپنے نبی حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی. उस वही के अंदर दो जुमलों को बयान किया गया है। खुदावंद आलम ने उस रिवायत में जो इमाम सज्जाद नकल कर रहे हैं बयान किया कि खुदा हज़रत मूसा से कहता है दो काम अंजाम दो मेरे लिए,
ये
पहला काम हज़रत मूसा का, खुदा ने कहा कि मूसा ऐसा काम करो कि जिससे मेरी ये मखलूक ये इंसान मेरे नज़दीक महबूब हो जाए, दो काम हज़रत मूसा से कहे गए कि एक काम ये करो कि लोगों को मेरा महबूब बनाओ और मुझे लोगों में महबूब बनाओ, लोग मुझे पसंद करें मैं लोगों को पसंद कर सकूं। नुक्ता है यहाँ पे और वो ये कि वाकई इसको सोचिएगा कि हम किसी के साथ जुल्म करें, किसी के साथ जफा करें, बेवफाई करें, उसके बावजूद वो किसी और को विसादत के लिए भेजे कि जाओ फलां से कहो मेरे नज़दीक आए, मुझसे दोस्ती करें, मेरे पास बैठे।
ये इंसान ने काम में मुझे
खुदा बंद आलम हज़रत मूसा जैसे अजीम पैगंबर को भेजता है, कहता है कि जाओ लोगों के दरमियान ऐसा काम करो कि लोग मेरे नज़दीक आएँ, मुझे पसंद करें और फिर वो इस काबिल बने कि मैं उन्हें पसंद करूँ। खुदा ने हज़रत मूसा की ज़िम्मेदारी लगाई ऐसा काम किया, मैं लोगों को अपने नज़दीक आने वालों को पसंद करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग मुझसे दूर हों। हज़रत मूसा ने कहा परवरदिगार कैसे मुमकिन है कि मैं लोगों को तेरा महबूब बनाऊँ तुझे लोगों का महबूब बनाऊँ। खुदा से पूछा कि खुद ही रास्ता बता परवरदिगार, क्या रास्ता है जिस पर चल के मैं ये काम अंजाम दे सकता हूँ। खुदा ने कहा इसका रास्ता ये है मूसा कि लोगों को मेरी नेमतों की जो ज़ाहरी नेमतें हैं जो बातनी नेमतें हैं इन नेमतों की याद दिलाओ, इनका जिक्र करो उनके सामने। मूसा इनके जहनों में डालो, इनको याद दिलाओ कि देखो तुम्हें खुदावंद आलम ने हयात दी, सलामती दी, सालिम ईमान और अकीदे से वाबस्ता कर दिया, तुम्हें अहले एतिकाफ बना दिया, तुम्हें इस तरह की सोच वाला करार दिया। बताओ मूसा कि ये सारे मेरे काम है, मैंने किया है। मूसा आप इन लोगों को मेरी ये ज़ाहरी और बातनी नेमतों की याद दिलाएं ताकि ये मुझे पसंद करें, ताकि ये मुझसे मोहब्बत करें। फिर उसके बाद आगे बयान हुआ, दो काम बता दिए, दो जिम्मेदारियां दे दी कि मुझे लोगों में महबूब बनाओ और लोगों को मेरे नज़दीक। उसके बाद कहा कि अगर तुम मेरे दरवाजे से भागे हुए किसी शख्स को वापस लाने में कामयाब हो जाते हो या मेरी राह से गुम हो जाने वाले किसी गुमराह शख्स को, भटक जाने वाले शख्स को वापस ले आते हो दरवाजे तक, मूसा ये तुम्हारा ये काम कि तुम मेरी बारगाह से किसी भागे हुए शख्स को वापस लेकर आते हो, किसी गुमराह हुए हुए शख्स को पलटा देते हो, तो तुम्हारे लिए ये 100 साल की ऐसी इबादत से बेहतर है कि जिसमें हर रोज़ रोज़े से गुजरता हो और हर रात क़याम में गुजरती है। खुदा के नज़दीक कितनी अहमियत है। خدا کی محبت کا انداز دیکھیے
کہ جناب موسی میگوید اگر یک نفر را آوردی،
یعنی خدا اتنی محبت کرتا ہے انسانوں کے ساتھ، کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو لے آؤ کہ جو میری راستے سے بھٹک گیا ہو، پلٹ گیا ہو، واپس میری طرف لے آؤ، اس طرح کا اجر ہے۔
مستو پیش من خدا از عبادت 100 سال، کہ این 100 سال روزش روز باشی و قائم باللیل باشی، در این 100 سال بیشتره،
اور اس کا اجر خدا اتنا دے رہا ہے کہ اگر ایک آدمی کو، ایک انسان کو پلٹا دیا، موسیٰ میری طرف لے آیا، یعنی میرا محبوب بنا دیا، میں اس کے نزدیک محبوب ہو گیا، تو یہ ان 100 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے کہ جس کی کیفیت بیان ہوئی کہ ہر روز روزے سے ہو اور پوری رات عبادت میں گزرتی ہو، ایسے 100 سالوں سے بہتر ہے ایک آدمی کا پلٹانا۔ جو خدا نے کہا تھا کہ میری بارگاہ سے فرار کر جانے والے کو اگر لے آؤ گے، تو حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ پروردگار، جس کو تو عابق کہہ رہا ہے یعنی فرار ہونے والا ہے، یہ کون ہے؟ کہا ایسا گناہگار کہ جس نے ظاہراً سرکشی کی، ایسا گناہگار کہ جس نے مخالفت کی خدا کی۔ خدا ایسی طرح جو دوسرا تو نے کہا کہ میری بارگاہ سے بھٹکے ہوں کو، گمراہ ہو جانے والوں کو پلٹایا ہوں، تو اس طرح کا اجر دے گا، یہ تیری بارگاہ سے بھٹکا ہوا یا گمراہ کون ہے؟ کہا کہ میری راہ سے گمراہ اور بھٹکا ہوا شخص وہ ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، اور آپ اس کو اس زمانے کے امام کی پہچان کروائیں۔ بس اصل جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ دو ہیں، خداوند عالم کی راہ سے سرکشی کرنے والے، مخالفت خدا کے ساتھ گناہ انجام دینے والے شخص کو خدا کے دروازے تک لانا، یہ اصل کام ہے۔ دوسرا ایک ایسے شخص کو جس کو معرفت امام نہ ہو، اس کو امام زمانہ، اس کے زمانے کے امام سے آشنا کروانا، یہ ایک اصل کام
ہے۔
اگر ہم ایسا کام کرنے میں کامیاب ہوئے تو ہم نے عظیم عبادت انجام دی۔ جوان، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہ کام انجام دیجئے، خدا مند عالم کے در سے بھاگنے والوں کو خدا کے در کی طرف لے کر آئیے، آپ خود تو آئے ہیں ایسی محفل کے اندر، اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئے ہیں ایسی جگہ، وہ افراد کے جو امام زمانہ کی پہچان نہیں رکھتے، معرفت نہیں رکھتے، ان کو امام زمانہ کی پہچان کروائیے۔ اگر آپ نے یہ کام کر دیے، خدا کی بارگاہ سے بھاگے ہوئے گناہگاروں کو آپ خدا کی بارگاہ میں لے آئے، یعنی توبہ کی طرف مائل کیا، اور امام زمانہ کی معرفت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، تو آپ کے لیے بھی وہی اجر ہے جو خدا حضرت موسیٰ کو دینے کا وعدہ کرتا ہے، 100 سال کی ایسی عبادت کہ جس کی کیفیت 100 سالوں میں روزہ پورا سال اور ہر رات عبادت الہی میں مشغول۔ انشاءاللہ ہم لوگ خود تو یہاں آ گئے ہیں، آپ دوست یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ آئندہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی مائل کریں گے، اگلے سال اپنے اور دوستوں کو بھی لے کے آئیں، زیادہ سے زیادہ نوجوان اس اعتکاف میں شرکت کریں۔ اب اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ ہم اس اعتکاف میں جو آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ اس لیے آئیں کہ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی تاریکی ہے، ظلمت ہے، اگر کوئی غلط کام ہو چکے ہیں، کن خطاؤں پہ اگر عمل پیرا ہو چکے ہیں، ایک عالم کی زبانی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ڈیفینس میں اعتکاف ہو رہا ہے، وہاں پہ گیا تھا और वहाँ एक नौजवान आया मेरे सामने, मैंने देखा कि बहुत ही अच्छी कैफियत में है नौजवान। उस नौजवान ने उन आलिम से जिन्होंने आगा से नकल किया, उस नौजवान ने उन आलिम से कहा कि मुझे 3 महीने हो गए, इन 3 महीनों में मैंने कोई गुनाह अंजाम नहीं दिया। हम लोग गुनाहगार हैं, खता करते हैं, हम खुदा से अर्ज करने तो आए क्या पर खुदा, वो कौन है कि जिसने गुनाह ना किया हो, कैसे हो सकता है कि बगैर गुनाह के, ऐसा कौन है कि जिसने गुनाह किया ही ना हो इस दुनिया में, बताएं परवरदिगार ऐसा कौन है, कौन ऐसा इंसान है कि जिसने गुनाह नहीं किया और जिंदगी गुजारी, उसके बारे में बताओ। ऐ खुदा, अगर मैं भी बुरा ही करूं और उसके मुकाबले में तू भी मेरे साथ बुरा सलूक करे, यानी मुझे अताब और अजाब का शिकार बनाए, तो फिर खुदा मैंने भी बुरा किया, तू भी बुरा कर रहा है, मेरे और तेरे दरमियान फर्क क्या रहा। अब हम लोग इसीलिए आए हैं इतिकाफ, इसीलिए कि हम खुदा के दरवाजे की तरफ पलटे हैं, हमसे खताएं हुई, गुनाह सरजद हुए, हमारे जो गुनाह है उसका इजाला मुमकिन है या नहीं। क्या हमें कोई ऐसा रास्ता बताया गया है कि जिससे हमारे गुज़िश्ता गुनाह मिट जाएं? मैं इल्मे कलाम के अंदर एक कलाम के इल्मे कलाम है, उसके अंदर एक बहस है चीज़ों का लिखा जाना और मिट जाना। अभी जो है हम उस पर बात कर रहे हैं कि चीज़ों का मिट जाना कैसे होता है। हम खुदा से गुफ्तगू ऐसे कर सकते हैं अजीजों कि परवरदिगार हमें अंदाज़ा है हमने गलती की, हमें अंदाज़ा है हमसे खता हुई, हमसे अंदाज़ा है हमसे जुर्म हुआ, हमसे गुनाह हो गया, मगर ये सब करने में हमारे जहन में तेरी मुखालिफत नहीं थी परवरदिगार, ऐसा नहीं था कि हम तेरे मुकाबले पर आना चाहते थे। हमें क्या करना है अजीजों के जिससे हमारी बुराइयाँ हमारे गुनाह मिट जाएं? चाहते हैं आज इस रास्ते को समझें या नहीं, जानना चाहते हैं इन बातों को? क्या करना चाहिए, ऐसा क्या रास्ता है हमारे पास मौजूद कि आज शबे 26 रमज़ान है, 26 रमज़ान की रात है, आज इस रात में नूर ईमान में आने वाले तमाम जो दोस्त अहबाब मौजूद हैं जिनसे कोई गलती हुई गुनाह हुए वो तमाम के तमाम गुनाह मिट जाएं। मैं आपके सामने आयात और रिवायात की मदद से गुनाहों को मिटा देने वाले रास्तों की निशानदेही करता हूँ। मैं तकल्लुफन ना गुफ्तगू करूँगा और ना ये गुफ्तगू तकल्लुफ मिजाज होगी, बल्कि हकीकत में आपको सोचना भी चाहिए कि वाकई हम सबसे खताएं हुई हैं। जो लोग सोचा करते हैं, गौर व फिक्र किया करते हैं, आलिमाना कदम उठाते हैं, उनकी निगाह में खुदा वंदे आलम की एक मारफत का अपना एक अंदाज है, खुदा उसको बयान करता है। अब वो लोग के जो समझदार हैं, कुरान उनकी बात कर रहा है, जो समझदार हैं, होशियार हैं, जो सोच समझ कर कदम उठाते हैं, वो अपनी बुराइयों को कैसे मिटाते हैं? कुरान की आयत है कि ये नेकियों पर अमल करके अपनी बुराइयों को मिटा देते हैं।
فوراً خودم رو موظف کنم برای کار
خودم. اس کی مثال ایسی ہے کہ فرض کیجئے اگر کسی سے کوئی غلطی کا ارتکاب ہو جائے، کوئی غلطی اس سے سرزد ہو جائے، فوراً پلٹے اور اس غلطی کی جگہ کوئی اچھا کام انجام دے. یہ قرآن کی اس آیت کا مصداق ہوگا کہ برائی کو نیکی پر عمل کر کے مٹا دیتے ہیں. مثلا یہ اچھا کام کیا ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں؟ یہ اچھا کام، اس کے دو مقدمات یا ارکان ہو سکتے ہیں. دونوں چیزوں کو سورہ فرقان میں بیان کیا گیا ہے. پہلا رکن یہ ہے، خدا اند عالم کہتا ہے کہ جس نے غلطی کی خطا کی، اس کے بعد اس کی بخشش ہے کس کی؟ کہ جو تابہ ہو، یعنی پلٹ جائے، توبہ کرے اور عمل صالح، نیک عمل، صالح عمل انجام دے. دو چیزیں، دو ارکان ہیں، پلٹنا یعنی اپنے گناہ کو چھوڑنا، خدا کی طرف پلٹنا، اور ساتھ ساتھ نیک عمل انجام دینا. آج کی رات فیصلے کی رات ہے آپ کے لیے. پہلی چیز، خدا کی طرف پلٹنے کا ارادہ کریں. دوسری چیز، اس پلٹنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ عمل صالح، نیک عمل انجام دیں. اگر آپ نے ان دونوں کاموں کو انجام دیا، سچے دل سے خدا کی طرف پلٹنے کا ارادہ کیا، نقطہ ہے عزیزوں، نوجوانوں، اس کو توجہ سے سنیے، بیداری کے ساتھ سنیے. وہ یہ کہ ہم نے تو یہ بات کی تھی کہ آیا کوئی راستہ موجود ہے کہ جس پہ چل کر انسان اپنے گزشتہ گناہوں کو مٹا سکے. خدا اس سے آگے کی منزل دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے فقط مٹانے والی بات نہیں ہے، بلکہ تمہاری برائیوں کو، تمہارے کیے ہوئے غلط کاموں کو نیک کاموں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. راستہ یہی ہے، پلٹو خدا کی طرف، اپنے گناہ کو چھوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو. دوسرا کام، نیک عمل انجام دو، خدا برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. آپ کسی بھی کریم شخص کو، کسی بھی بڑے کو، بزرگ کو، جس کے احترام کے قائل ہوں، اس کو لا کے دکھائیے کہ وہ آپ کے ساتھ واقعی ایسا کرتا ہے کہ برائیوں کو بدل کے اچھائی دے دے آپ کو. مثلا آپ اپنے والد کی نافرمانی کریں، والدین کی نافرمانی کریں، ممکن ہے باپ نے دیکھا ہو مگر صرف نظر کر دے. ماں نے دیکھ لیا آپ کو غلطی کرتے ہوئے، لیکن ایسا کر رہی ہے جیسے دیکھا نہیں. لیکن ماں باپ میں کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کی برائی کو نیکی سے بدل دے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا. خدا والا بننے کا راستہ بہت آسان ہے، ہمیں راستہ دکھایا گیا ہے. ہم نے برا کام کیا، غلط کیا، خدا نے بیان کیا کہ جو کوئی بھی گناہ کے بعد پلٹے، توبہ کرے اور اس کے بعد عمل صالح، نیک عمل انجام دے، اس کی برائیوں کو خدا اچھائیوں سے تبدیل کر دیتا. یہ ایک بیان تھا. دوسرا بیان، خدا خدا بندہ عالم فرمایا تہ قرآن کریم کی نماز قائم کرو، ظہر عصر کی نماز اور رات میں نماز قائم کرو. یہاں پہ البتہ اس نقطے کی ابھی تفصیل بیان نہیں کی جائے گی، لیکن قرآن کریم میں نماز کے ساتھ معمولاً اقامہ کا لفظ ہے، اقیم الصلاۃ یا قائم کرنے کی بات ہے، پڑھنے کی بات نہیں ہے. ان دونوں میں فرق ہے، بعد میں کبھی انشاءاللہ بیان ہوگا. اگر کسی نے یہ کام انجام دیا جو خدا کہہ رہا ہے، اس کے بعد یہاں پر کیا ہوگا کہ اس کی یہ اچھائی یعنی نماز کا قائم کرنا سبب بنے گا کہ اس کی برائیاں چلی جائیں گی، اس کی جگہ نیکیاں آ جائیں گی. ایک اور سورہ، ایک اور آیت، خدا بندہ عالم بیان کرتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے، ظاہراً گناہ نے کبیرہ سے کہ جس سے تمہیں روکا گیا ہے، اپنے آپ کو بچا لو گے، تو پھر خدا جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو تم سے چھپا دے گا.
و آیات دیگر که من آیات دیگر رو نمی‌خونم، مقداری که باعث کدورتتون بشه.
اور بھی بہت سی آیات ہیں، اس کو میں بھی آپ کے سامنے نہیں پڑھنا چاہ رہا.
از مجموع این آیات چه استفاده
جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان سے ہم نتیجہ کیا حاصل کرتے ہیں وہ بیان کرتا ہوں. توبہ حقیقت میں اس توبہ کو کہتے ہیں کہ جس میں خدا کی طرف سچائی کے ساتھ پلٹنا اور ساتھ ساتھ عمل صالح نیک عمل شامل ہو، یا اس کے اندر نماز کا قائم کرنا شامل ہو، اس کے اندر مختلف اذیتوں کا برداشت کرنا شامل ہو. بس یہ آیت ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے گا کہ اگر چاہتے ہوں کہ آپ کی برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں تو اس کا راستہ توبہ اور عمل صالح کی انجام دہی. اور بھی بہت سی آیات ہیں، ابھی ان کو ہم نہیں بیان کرتے. گناہوں کا ازالہ کرنا، اس کے بارے میں روایات کیا بیان کرتی ہیں؟ ذہن میں رکھیے گا کہ توبہ کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو فقط گناہوں پہ شرمندگی کافی نہیں ہے توبہ کے لیے، بلکہ شرمندگی کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ ایک اور شرط ہے، اور وہ یہ کہ گناہ کر کے اپنی زندگی میں جس چیز کی کمی کا سبب بنے ہیں اس کمی کو دور کیا جائے. توجہ کیجیے گا نکات کی طرف. یہ جو روایات میں بیان کیا گیا کہ گناہوں کا ازالہ ممکن ہے، گناہوں کا ازالہ ہوتا ہے، مختلف شکلوں میں سامنے آتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں تکامل کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، ہمیں چونکہ کامل ہونا ہے لہذا ضروری ہے کہ گناہ کا ازالہ کیا جائے، اور اس گناہ کے ازالے کے ذریعے سے ہم ایک راستے کی طرف آئیں، اور ہمیں گناہوں کے ازالے کے ذریعے سے اس راستے پر قدم رکھنا ہے جو ہمیں بالآخر خدا تک پہنچا سکے. اب سوال یہ کہ مجھے اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا ہے، کیا کروں؟ روایات نے اس کے لیے جو فارمولا بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ گناہوں کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ روایات نے ان چیزوں میں تھوڑا مزید پریکٹیکل نکات کا ذکر کیا ہے. کاش کہ آپ لوگ ان چیزوں کو لکھ رہے ہوتے، اپنے پاس محفوظ کر رہے ہوتے تاکہ آپ بعد میں دیکھ سکیں، استفادہ کر سکیں. پہلی روایت جناب ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو تم جہاں بھی ہو.
خلوت، جلوت، علن، سر، تنہائی، با اجتماع، این ہر جا که هستی اتقلا،
تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حیثیت میں بھی ہو، چاہے سب کے ساتھ ہو، چاہے اکیلے ہو، تنہائی میں ہو، جس بھی کیفیت میں ہو، خداوند عالم کے سامنے تقوی اختیار کرو.
وخالط الناس بخلق حسن،
لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ.
واذا عملت سیئتا فاعمل حسنتا تمحوها، اگر یہ سیئی رو مرتکب شدی عملی بیار که اون سیئه رو محو کنه،
اور اگر اس کے ساتھ تم کسی برائی پر عمل پیرا ہو گئے ہو تو اس برائی کا جبران اور ازالہ کرنے کے لیے اس طرح کی ایک نیکی کو انجام دو تاکہ وہ برائی ختم ہو جائے. اب یہاں پہ ذہن میں رہے کہ جو برائی انجام دی ہے اور جو اچھائی اس کے مقابلے پر کی جائے گی، ان دونوں کے درمیان کچھ ایک وہ پانا چاہیے، یکسانیت سی ہونی چاہیے. مثلا یہ کہا گیا کہ برائی جو عمل تم نے جس برائی پر عمل کیا ہے اس کے مقابلے میں اچھائی کرو تو تمہاری برائی ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اگر فرض کیجئے آپ نے کسی پہ تہمت لگا دی, آپ کہیں تو برا کام ہو گیا, اب خدا نے کہا اچھائی کرو, اچھا عمل کرو, چلو میں درود بھیج دیتا ہوں, میری یہ برائی ختم ہو جائے گی, ایسا نہیں. بلکہ یہاں پہ اچھائی اس طرح سے ہوگی کہ جس کی آپ نے تہمت لگا کر, کسی پہ الزام لگا کر اس کی عزت برباد کی لوگوں میں, اب اس کے مقابلے پر اچھائی یہ ہوگی کہ جہاں جہاں اس کی عزت برباد کی, اس پہ تہمت لگائی, وہاں اس کی اچھائی بیان کریں تاکہ یہ مقابلہ ہو سکے. بس ذہن میں رہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ برائی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, برائی کو اچھا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, وہ ایسے نہیں ہے, بلکہ جس طرح کی برائی ہے اس کے مقابلے میں, اس برائی کے مقابلے میں اس طرح کی اچھائی کی جائے. بیان کیا ہم نے کہ برائی اور اچھائی دونوں عملوں کے اندر ایک یکسانیت سی پائی جانی چاہیے. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی تنہائی میں اکیلے میں برائی پر عمل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد تنہائی میں ہی خلوت میں ہی اچھائی پر عمل کرتا ہے, امام یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کسی نے تنہائی میں برائی انجام دی اس کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں اچھائی پر عمل کرے, جس کسی نے لوگوں کے سامنے اعلانی طور پر برائی پر عمل کیا اس کو چاہیے کہ وہ علنی طور پر سب کے سامنے اچھائی پر عمل کرے. بس برائی اور اچھائی, بدی اور نیکی دونوں میں ایک مشابہت, ایک یکسانیت سی پائی جانی چاہیے کہ جب وہ اچھائی اس برائی کی طرز پر ہوگی تو اس برائی کو ختم کرنے کا سبب بنے گی. ابھی ہم شفاعت پر اور خدا کی عفو بخشش پر بات نہیں کر رہے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے, الگ موضوع ہے شفاعت اور خدا کی بخشش. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف پلٹنا ہے, اس پلٹنے کا راستہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. مثلا اب کوئی آئے اور کہے کہ میں اعتکاف میں آ گیا اور میں توبہ کر چکا ہوں, چونکہ میں مثلا اعتکاف میں آ گیا, میں توبہ کر لی, بس خدا کا دوست بن گیا, بات ختم ہو گئی. امام فرماتے ہیں چھٹے امام کے, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ توبہ اور خدا کی طرف پلٹنے کی نشانیوں کو ظاہر ہونا چاہیے.
اون کسی که ادعا میکنه من بازگشت به خدا کردم ولی اثر توبه در اون نیست, طائب
نیست. امام بیان کرتے ہیں, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا توبہ کرنے والا کہ جو کہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے, میں پلٹ گیا ہوں, مگر اس کے عمل میں اس کی توبہ کا کوئی اثر نظر نہ آ رہا ہو, وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟
فرمود روزایی که خس پلنکاری دارد, قریبی دارد,
مثلا کسی کا کوئی حق اگر مجھ سے ضائع ہو گیا کہ ایک برائی ہو گئی, کسی کا پیسہ میرے اوپر تھا وہ مجھے دینا تھا, ضائع ہوا کچھ مال کسی کا یا اس طرح کی چیزیں, تو میں اس کے پاس واپس جاؤں, میں فقط اپنی تنہائی میں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا خدا معاف کر, نہیں, مجھے اس کے پاس جانا ہوگا, اس کو راضی کرنا ہوگا, پھر میری توبہ ہوگی. یا اسی طرح کسی کی تہمت, کسی پہ تہمت لگائی, کسی کی غیبت کی, یا کسی کو ناجائز تھپڑ مار دیا, کسی کی بے عزتی کا سبب بنا, ان تمام چیزوں میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسے ہی کام کرنے ہوں گے. بس اب امام بیان کرتے ہیں کہ توبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک جو لوگ اس کے مقابلے پر ہیں کہ جو اس سے شکایت رکھنے والے ہیں, ان شاکیوں کو جب تک راضی نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی.
در مسئلہ عبادی یعید الصلوات
یہ دوسرے لوگوں کے بارے میں تھا، عبادات کے بارے میں، اگر کسی نے نماز کو ضائع کیا، اگر کسی نے نماز کو ضائع کیا، نماز نہیں پڑھی، اس نماز کو ادا کرے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے کتنی عمر نماز نہیں پڑھی، اس کی ادائیگی ضروری ہے. اور اجتماعی معاملات کے اندر لوگوں کے سامنے متوازنانہ رفتار رکھے، متوازنانہ کردار رکھے اپنا، خواہشات کے مقابلے پر تقوی کو اختیار کرے، خواہشات کا اسیر نہ بنے. پانچویں امام نے ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت روایت ہے، توجہ سے سنیے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کو انجام دینے کے بعد اگر کوئی نیکیوں کی طرف آتا ہے تو اس کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے. انسان پلٹ کر جب آتا ہے، خدا کی طرف توبہ کرتا ہے اور اچھائی پر عمل کرتا ہے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے.
گناہوں کفارے دارن نا،
کہا گیا کہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے. یہ آپ کے سامنے جو نکات بیان کیے جا رہے ہیں عزیزوں، یہ گناہوں کو مٹانے کے فارمولے جو آئمہ یا قرآن اور روایات نے بیان کیے، ہمیں آئمہ اتھار نے سکھائی ہیں، یہ باتیں بتائی ہیں تاکہ ہمیں عیب سے نکال دیں، ہمیں صاف بنا کر خدا کی بارگاہ تک لے جا سکے. بس ہم نے گناہ کیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ مخصوصاً اجتماعی گناہوں میں اس کا کفارہ دینا چاہیے. اب کیسے گناہوں کا کفارہ دیں؟ بیان کیا گیا کہ بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ کسی پریشان شخص کی مدد کی جائے. کسی شخص کے اوپر کوئی پریشانی ہے، مشکل کا شکار ہے آپ کا کوئی عزیز داننے والا، اگر چاہتے ہیں کہ بڑے گناہوں کا کفارہ آپ سے ادا ہو جائے، اس پریشان حال کی پریشانی میں مدد کیجیے اس کی. اور جو اس طرح کرب میں مبتلا رہتا ہے انسان، اس کرب میں مبتلا رہنے والے شخص کے ساتھ بیٹھ کر اس کے کرب کو دور کریں، اس کے ساتھ گفتگو کریں، اس کو وقت دیں. یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بار بار بیان کر رہے ہیں آقا، کہ میں راستہ بتا رہا ہوں کہ کیسے اپنی گزشتہ کیے ہوئے گناہوں کا ازالہ ہو سکتا ہے، کس طرح سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے.
رسول مکرم اسلام سوال کردن آقا کفارے غیبت چیه؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، پوچھا گیا کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟
غیبت کفارہ چیه؟
پوچھنے والے نے پوچھا، میں نے غیبت کی، اس کا کیا کفارہ مجھے ادا کرنا ہوگا؟ مثلاً جیسے اگر کوئی روزہ جان بوجھ کے نہ رکھے تو اس پہ قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے، آپ کو پتا ہے. رسول اللہ، میں نے غیبت کی، اس غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے بیان کیا کہ تم نے جس شخص کی غیبت کی ہے اس کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو. مثلا آج کی رات میں ہی آپ اس پر عمل کیجئے، دیکھیے کہ اگر فرض کیجئے آپ یہاں موجود ہیں، یہاں پر بھی ممکن ہے کسی نے کیا ہو، یا دوسری اپنی گیدرنگ میں آپ نے کبھی کسی کی غیبت کی ہو، اب آپ نے حدیث سن لی، بیان کیا گیا غیبت کا کفارہ، اس شخص کے لیے استغفار کرنا ہے، اپنی نماز میں استغفار کیجئے، نماز شب میں یاد کیجئے اس کو. اگر آپ نے ایسا کیا جس کی آپ نے غیبت کی تھی، اس کے لیے آپ نے بیٹھ کے استغفار کی، نماز شب میں اس کو یاد کیا، استغفار پڑھی، تو اس کی طرف سے جو قرض آپ کی گردن پہ عائد ہو گیا تو وہ پاک ہو جائے گا. میں آپ کو گناہوں کو مٹانے کا راستہ بتا رہا ہوں، اے عزیز جوانوں، ان چیزوں کو یاد کریں.
امام باقر فرمود سلاس و کفارات، سه تا چیز کفارات،
پانچویں ہم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں کفارہ ہوتی ہیں.
سلام بلند کرنا
سب سے پہلی چیز جو کفارہ قرار پاتی ہے گناہوں کا, بلند آواز سے سلام کرنا ہے.
اطعام الطعام
غریبوں کو, مسکینوں کو, یا مثلا لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز شب کے لیے کھڑے ہونا, یہ گناہوں کا کفارہ ہے.
ایک روایت جو میں براتوں بخونم, اس روایت خیلی بشارت درش ہے.
ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اس روایت کے اندر بہت ہی خوشخبری موجود ہے.
امام واقع فاروق
پانچویں امام نے ارشاد فرمایا,
یادتون باشی این روایت توضیح میخواندم درم میخونم و زودرد میجم در این که میخوام فرولهای محب گناه بعد از توبه رو یادتون بدم.
اگرچہ ان تمام روایات کو جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ان تمام روایات کی تفصیل ضروری ہے کہ بیان کی جائے, لیکن میں آپ کے سامنے فہرستوار بیان کر رہا ہوں چونکہ وقت بھی نہیں, اس لیے کہ آپ بس یاد کریں, فارمولے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں کہ ہم کیسے اپنی گزشتہ زندگی کو پاک کر سکتے ہیں.
چار چیز ہر جیسی ہو مبتلا بشود تبدیل حسنہ بسیئہ,
چار چیزوں کو بیان کیا گیا, چار چیزوں کو بیان کیا گیا کہ اگر ان چار چیزوں پر کوئی عمل پیرا ہو تو اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. توجہ کیجئے گا, اہم روایت آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں. جو لوگ اب تک تھوڑا سا ڈھیلے ہیں میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیں تاکہ صحیح سے بیٹھ کے سن سکیں. دوسری میری درخواست ان دوستوں سے ہے کہ جو دیواروں کے ساتھ تکیہ اور ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں, اعتکاف میں خدا پر تکیہ کرنے آئے ہیں, آپ خدا پہ تکیہ کیجئے, دیواروں پہ تکیہ مت کریں. تھوڑا سا محفل کے ادب اور تقدس کا خیال رکھنا چاہیے. باواز بلند درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہو تو ان چار چیزوں پر عمل پیرا ہو کر گناہوں کو پاک کر سکتا ہے. آپ کے میرے کام کی چیز ہے, سب سے پہلی چیز کہ جس کے ذریعے اس پر اگر عمل کیا تو میں اور آپ اگر سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق بھی ہوں, بلاؤں سے آلودہ بھی ہوں, تب بھی ہم پاک ہو سکتے ہیں. پہلی چیز ہے سچائی, البتہ سچائی کو مانا کیا ایک زبان کی سچائی ہے, ایک قلب کی سچائی ہے. دوسری چیز حیا ہے,
حیا مختلف ہے,
حیا کی بھی اقسام ہیں. ہر چیز کے لیے اپنی ایک حیا, ہمارے جتنے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کی اپنی اپنی حیا ہے. مثلا آنکھ کے لیے حیا ہے, کان کے لیے حیا ہے, زبان کے لیے حیا ہے, ہاتھ کے لیے حیا ہے, جتنے اعضاء انسان کے ہیں سب کے لیے حیا ہے.
پس دومین چیزی کے باعث کفارے گناہان میشه حیا,
دوسری چیز کہ جس پر عمل کر کے انسان سر سے پاؤں تک بھی اگر گناہوں میں آلودہ ہو تو خدا اس کو معاف کرتا ہے, اس کے گناہوں کو اچھائی میں تبدیل کر دیتا ہے, حیا ہے دوسرا رکن. تیسری چیز اچھے حسن خلق ہے, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا, خوش اخلاق. چوتھی چیز شکر ہے, رسول اکرم نے ارشاد فرمایا
بعضی از گناہان است کہ نماز و صدقہ انہاں رو جبران نہ نکلے.
بعض گناہ ہیں جس کے رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ اور دوسری چیزوں کا ازالہ اس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا,
انہاں مسئلے دیگر,
وہ ایک الگ موضوع ہے.
کفارہ انہاں چیز دیگر,
ان کا کفارہ بھی دوسرا ہے.
پانچ کنی زندگی بلا زن و بچے,
مثلاً ایک گھریلو زندگی, میاں بیوی کی ایک زندگی ہوتی ہے, مثلاً ایک مرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت کا خیال رکھے اور اس میں کوئی کوتاہی کا مرتکب ہو.
خانے کجل داشته
باشه یا اسی طرح مثلا اپنے گھر والوں کی بیوی بچوں کی ضروریات کا پورا کرنا اس کا خیال رکھنا مرد کی ذمہ داری ہے اس میں انسان جان بوجھ کر کوتاہی کرے اگر اب مثلا جو ضروریات بیوی بچوں کی ہیں پوری کرنی چاہیے تھی جو کر سکتا تھا اس میں بھی اس نے عمل نہیں کیا اس کے بدلے میں کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے اپنی اس غلطی کا ازالہ کرتا ہوں مثلا انسان کی ذمہ داری تھی اپنے بیوی بچوں کی عزت آبرو کا خیال رکھتا خیال نہیں رکھا جو ان کی ضروریات تھی پوری نہیں کی وہ اپنی ضروریات کو ادھر ادھر سے مانگ کے پورا کر رہے ہیں شوہر جو ہے مسلم وہ کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں بیان کیا کہ ان چیزوں کا کفارہ ان خطاؤں کا کفارہ جو ہے وہ صدقہ اور نماز سے نہیں ہوتا بلکہ ان چیزوں کا کفارہ یہ ہے کہ تم معیشت کو حاصل کرنے کے لیے اقتصاد کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرو رنج اٹھاؤ تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے پہلے نکلی اس کو واپس لا سکو ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں آیا کہنے لگا کہ میں نے بہت سارے گناہ انجام دیے ہیں رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ زیادہ ہیں تو اس کو مٹانے کا ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم سجدوں کی کثرت کرو سجدوں میں زیادہ سجدے انجام دو وہ ہم نے پہلے جو گفتگو میں بیان کیا تھا کہ اچھائی پر عمل کرنا برائی کو مٹا دیتا ہے تبدیل کر دیتا ہے ان کے درمیان ہم نے بیان کیا تھا کہ جیسی برائی ہے اسی طرز کی اچھائی بھی کریں گے تب ہوگا اب یہ جس شخص نے آ کر رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ میں نے بہت سارے گناہ انجام دیے تھے اور رسول اللہ نے اس کو سجدوں کی طرف راستہ دکھایا تھا ظاہراً ایسا ہے کہ اس کے ذمے کوئی عبادی گناہ تھے عبادت والے گناہ تھے رسول اللہ نے کہا اگر تمہاری مثلا عبادت قضا ہوئی تم نے اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے سجدوں کو زیادہ کرو کیونکہ سجدے کی خاصیت یہ ہے کہ سجدہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ جس طرح گناہوں کو اڑا دیتا ہے مٹا دیتا ہے کہ جس طرح ہوا درخت پہ لگے ہوئے پتوں کو اڑا دیتی ہے اسی طرح سجدہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے بس گناہ اور نیکی کے درمیان سنخیت یکسانیت جو پائی جانی چاہیے وہ ذہن میں رہے بعض اوقات گناہوں کا جو ازالہ ہے وہ عمومی کام کر کے اجتماعی کام کر کے کیا جا سکتا ہے لیکن مثلا اگر معاشرے کی ایک مشکل ہے گناہ میں مبتلا ہیں لوگ وہ مشکل بے حجابی ہے بد حجابی ہے لوگ حجاب صحیح نہیں کرتے بے پردگی ہے اس بے پردگی کا جو ازالہ ہے وہ دعا استغفار سے نہیں بلکہ بد حجابی کو حجاب کے ذریعے سے آپ کو دور کرنا ہوگا مثلا کوئی بے پردہ ہے خاتون کہہ کہ میری مثلا پچھلی زندگی بے پردگی میں گزری توبہ کرتی ہوں توبہ کے بعد دوبارہ بغیر پردے کے باہر جائے اور نماز پڑھتی رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح معاشرے کے اندر اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے اندر ناپاکی ہوتی ہے نجاست ملوث ہوتی ہے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان پاکیزہ چیزوں کی طرف آئے پاکیزہ زندگی کی طرف آئے یا غیبت کی غیبت جو کرتے ہیں اس غیبت کا جو گناہ ہے اس کو اپنی زبان کو کنٹرول کر کے آپ حل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر اجتماعی طور پر ظلم کیا گیا ہو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا ہو تو اس کا ازالہ بھی لوگوں کے ساتھ احسان نیکی کر کے ہے اور اسی طرح اگر کسی نے گناہ اپنی آنکھوں سے انجام دیے تو ان آنکھوں سے انجام دیے جانے والے گناہوں کا ازالہ اب آنکھوں کو صاف اور پاک رکھنا ہے اسی طرح اگر کھانے پینے کے معاملات میں کچھ گناہ انجام پا گئے تو ان چیزوں کو حلال چیزوں کی طرف آنا اور غیر حلال چیزوں سے پرہیز کرنے سے عمل انجام پائے گا چاہتا ہوں ایک ایسی بات آپ کو سکھا دوں جو آپ بھول نہ جائیں مثلا آنکھوں نے کسی کی گناہ کیا بعض نگاہیں ایسی ہیں کہ جن پہ بہت اچھے مثلا انعامات بھی ہیں. مثلا کوئی ایک نوجوان ہے, کسی پہ اس کی نا مثلا نگاہ نامحرم پہ نگاہ پڑی, واپس آیا پلٹنا چاہتا ہے, اپنی آنکھوں کو بند کیا اور چاہتا ہے کہ آگے کی طرف بڑھے, اور چاہتا ہے کہ اپنی اس نگاہ ڈالنے سے اس کو کوئی اجر بھی ملے. یعنی بعض نگاہیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کو اجر ملتا ہے. کون سی نگاہ؟ قرآن پر نگاہ کی جائے تو اس کا اجر ملتا ہے. یعنی یہ وہ نگاہ ہے کہ جس پہ یہ فقط یہ نہیں کہ برائی نیکی میں تبدیل ہوگی, بلکہ اس پہ اجر ہے خدا کی بارگاہ میں. اسی طرح وہ عالم کے جو خدا کی یاد دلائے اس پہ نگاہ ڈالنا اجر رکھتا ہے. یہ عبادت میں قرار دیا گیا ہے اس کو. اسی طرح والدین کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا عبادت ہے. اے عزیز نوجوانوں, جب آپ اعتکاف ختم کر کے اپنے اپنے گھروں پہ جائیں تو اپنے والدین کے سامنے بیٹھیں, ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالیں, آپ کی اس نگاہ کرنے سے آپ کو اجر ملتا ہے. یا مثلا وہ افراد کے جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں, اب اگر کوئی کسی ظالم کی خدمت میں ہو اور ظلم کرنے کا کام انجام دیتا ہے, اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جس شخص نے کسی ظالم کے دربار میں رہ کر اس کی خدمت کی اور اس کی وجہ سے دوسروں پر ظلم کا مرتکب ہوا ہو, اس کا کفارہ یہ ہے کہ اب وہ لوگوں کا خادم بنے, لوگوں کے جو لوگ اپنی حاجات اس کے پاس لے کر آئیں ان حاجات کو پورا کرے تاکہ اس کا کفارہ قرار پائے.
روایات فراوانی داریم در رابطه با این جبران ها.
بہت روایات موجود ہیں جو گناہوں کے انہی ازالوں کو بیان کرتی ہیں, کیسے گناہوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. بہت روایات ہیں, اگر سب کو بیان کرنا چاہیں تو بہت بحث طولانی ہو جائے گی. ہم نے آپ کے سامنے کچھ آیات اور کچھ روایات کو پیش کیا ہے. اب آقا آپ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ تھک گئے ہیں تو ہم اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹ دیتے ہیں. ازالے کے بارے میں, یعنی گناہ سے پلٹنا اور گناہوں کا ازالہ کرنا, اس کے بارے میں کچھ داستان آپ کو سنائیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کا ازالہ ہو سکے؟ پروردگار میں پلٹا ہوں, اب اپنے گناہوں سے ازالہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ رسول اللہ کے اصحاب میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو لبابہ تھا, مدینہ کے معروف مشہور لوگوں میں سے تھا, اور ظاہراً جو بڑے قبیلے تھے اوس و خزرج, اس کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا. اوسیوں کا, یعنی جو اوس سے تعلق رکھنے والے افراد تھے, ان کا ایک قبیلہ تھا بنی غریظہ یہودیوں کا, ان سے تعلقات تھے. کیونکہ مدینہ اس زمانے میں ایک ایسا شہر تھا کہ جس کے سراؤنڈنگ میں بہت سے یہودی قبیلے زندگی گزارا کرتے تھے.
و یکی رو بدونم اگر آمدم مسجد الاقصا رو افطار کردم پس فردا مدینه رو ادعا می کنم میگم خیبر مال ما بوده کجا مال ما بوده خواهم ادعا کرد
یه عربستان کے سعودی عرب کے غافل اور جاہل حکمرانوں کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اگر آج یہودیوں نے خاص طبقہ یہودیوں کا سہونیوں نے اگر مسجد الاقصا کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہے اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی ہے اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں مقاومت ان کے سامنے نہیں ہوتی تو اس کے بعد ان کا اگلا جو قدم ہوگا وہ خود مدینے کے لیے ہوگا کیونکہ مدینے کے اطراف میں یہودی رہا کرتے تھے پھر یہ آئیں گے کہیں گے خیبر بھی ہمارا ہے فلاں علاقہ بھی ہمارا ہے یہ پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لینا چاہیں گے اس زمانے میں جو یہودی قبائل تھے ان سب نے آپس میں مل کے ایک پلان بنایا کہ اسلام کے خلاف رسول اللہ کے خلاف کوئی کام کرنا چاہیے رسول اکرم نے جتنی بھی ان کو نصیحتیں کی ان کا کوئی فائدہ نہیں نکلا رات کو چھپ چھپ کر میٹنگز کیا کرتے تھے پلان کیا کرتے تھے رسول اکرم کے خلاف اور زمانے میں جو مدینے میں حکومت قائم ہوئی تھی اسلامی حکومت اس کے خلاف پلانز بنایا کرتے تھے اس وقت جب رسول اللہ نے ان کو سمجھایا سمجھنے کا کوئی ان پہ نتیجہ نہیں ہوا تو رسول اللہ نے اس طرح کا ایک وہ کیا کہ ان یہودی قبائل کو مدینے کے اطراف سے دور علاقوں کی طرف بھیج دیا جائے اور رسول اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو ان کے سرکردہ افراد ہیں کہ جو کسی بھی طرح اصلاح پر آمادہ نہیں ہیں اپنی سازشوں سے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتے ان کا بھی کام تمام کیا جائے بنی قریظہ کا جو قبیلہ تھا وہ ان کا اپنا قلعہ ہوا کرتا تھا اس قلعے میں محاصرہ ہو گیا ان لوگوں کا بنی قریظہ کے لوگ جب محاصرے میں پھنس گئے قلعے کے اندر پھنس گئے محصور ہو گئے تو انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو نمائندہ بنا کر رسول اللہ کے پاس بھیجا کہ مثلا ہم اصلاح پہ تیار ہیں ہم پلٹ گئے اب ہم سازش نہیں کریں گے رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے حکمیت کا اجرا کرتے ہیں دیکھتے ہیں حکمیت کیا کہتی ہے انہوں نے بھی جواب پوزیٹیو دیا کہ ٹھیک ہے حکم سے مراد دو افراد ہوتے ہیں یا دو کچھ ایک کمیٹی ہوتی ہے کہ جو چیزوں کا معمولاً فیصلہ کیا کرتی ہے اس کو حکم یا حکمیت کہتے ہیں امام رسول اللہ نے سعد ابن معاذ کو اپنی طرف سے حکم یعنی نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جو فیصلہ کرتا ہے اسلامی حکومت کی طرف سے سعد ابن معاذ ان افراد میں سے ہے کہ جو رسول اللہ کو بہت نزدیک تھے رسول اللہ کے محترم شخصیات میں سے تھے لیکن انہی سعد ابن معاذ کے جو رسول اللہ کے نزدیک بہت مقام رکھتے تھے محترم شخصیت تھے ان کی زندگی میں کچھ ایک ایسا نقطہ تھا کہ اس کو میں بیان کروں گا یعنی خود سعد ابن معاذ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ نے اس معاملے میں جب بنی قریظہ نے ان سے کہا ہم آمادہ ہیں صلح کے لیے اور اب ہم کچھ نہیں کریں گے سعد کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا جب جناب سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا رسول اللہ خود تشریف لائے اور رسول اللہ تو ان کے جنازے پر تشریف لائے رسول اللہ نے خود ذات کو غسل دیا خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا اپنے ہاتھوں سے اور اس موقع پر جب سعد کی ماں نے یہ سارا عمل رسول اللہ سے دیکھا تو کہا کہ سعد تیرے لیے بڑی مبارکباد ہے کہ رسول اللہ نے اس طرح تیرے ساتھ کیا کہ تجھے غسل بھی دیا تجھے کفن بھی دیا اور تجھے قبر میں اتارا رسول اللہ نے جب سعد کی ماں سے یہ الفاظ سنے کہا چپ ہو جاؤ تھوڑا کہا کہ چپ ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ سعد کو ابھی جب قبر بند ہو گئی تو اس پہ فشار قبر ہے.
گفتن چرا سعد و فشار قبر؟
تعجب ہوا لوگوں کو اتنی اچھی کیفیت کے ساتھ دفن کیے جانے والے شخص پہ بھی فشار قبر ہے. پوچھا کیوں، سبب کیا ہے؟ رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا سبب ہے کہ سعد جیسے شخص پر بھی جو ہے وہ فشار قبر ہے؟ کہا اس لیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا. عزیزوں، نوجوانوں، جب آپ اپنا گھر بسائیں، جب آپ شادیاں کریں، خدا بندے عالم آپ کو اس انوائرمنٹ میں لے کر آئے، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اس سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں. اب واپس آتے ہیں داستان کی طرف. یہ سعد کا بھی اس میں ذکر آ گیا تھا. سعد ابن معاذ کو رسول اللہ نے اپنی جنب جانب سے نمائندہ بنایا. بنی قریظہ نے کہا نہیں، ہمیں سعد ابن معاذ قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں سعد نہیں چاہیے، آپ سعد کو نہ بھیجیں، کسی ایسے شخص کو بھیجیے کہ جس سے ہم مشورہ کر سکیں. رسول اللہ نے پوچھا اچھا تم نام دے دو، کس کو بھیجوں؟ اس موقع پہ بنی قریظہ نے کہا ابو لبابہ کو بھیج دیجئے آپ. اور ابو لبابہ اوس سے تھا، قبیلہ اوس سے تھا. بنی قریظہ کے پاس گئے ابو لبابہ، ابو لبابہ کو، ابو لبابہ سے پوچھا بنی قریظہ کے لوگوں نے کہ ابو لبابہ کیا کہتے ہو، ہم معاذ کو حکم کے طور پہ مان لیں؟ ابو لبابہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، مان لو. ابو لبابہ نے بات کرتے ہوئے ایک اشارہ کیا، فقط زبان سے کچھ نہیں کہا، کہا کہ ہاں تم معاذ کو قبول کر، سعد کو قبول کر لو، اور اس کے بعد کہا لیکن جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے مثلاً فیصلہ ہو گیا، اشارہ کیا جیسے گردن کی طرف کہ ان کو مارا جانا ہے. کیونکہ رسول اللہ وہاں اپنی طرف فیصلہ کر چکے تھے کہ جتنے بھی سرکردہ افراد ہیں، جو بڑے افراد ہیں ان قبیلوں کے، اور جو نہیں مانے اصلاح نہیں کی، ان کو اب مارنا ہے. ابو لبابہ رسول اللہ کے نزدیکی لوگوں میں سے تھا، لیکن اس نے اپنے اسی اشارے کے ذریعے سے کہ بڑے لوگوں کے لیے بس فیصلہ ہو گیا ہے، اس اشارے کے ذریعے سے رسول اللہ کی مثلا آگے جاسوسی کا کام انجام دیا. ایک نظامی راز کو، جنگی راز کو لوگوں کے سامنے اس نے کھول کے بیان کیا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ان سے تعلقات تھے. لیکن فوراً متوجہ ہو گیا ابو لبابہ کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے رسول اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، جنگی رازوں میں سے ایک راز، یا جو پلان بنائے ان یہودیوں کے خلاف، ان پلانز میں سے ایک پلان لوگوں کو بتا دیا. فوراً پلٹ گئے، توبہ کی. لیکن ابو لبابہ کے اسی کام سے متعلق یا اس کی سرزنش میں دو آیتیں نازل ہوئی ہیں. ابو لبابہ اگرچہ اچھے آدمی تھے، جو آیات ابو لبابہ کے اس کام پر نازل ہوئی وہ سورہ انفال میں بیان ہوئی. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، خدا اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. اور اسی طرح جو امانت تم کو دی جائے اس کے اندر خیانت نہ کرو. اے ابو لبابہ، تمہارے پاس جو راز تھا، امانت تھا، تم نے اس امانت کو بیان کر کے خیانت کی ہے. اور دوسری آیت اسی کے ساتھ جو نازل ہوئی، چونکہ ابو لبابہ بنی قریظہ کے جاننے والے تھے، اس لیے خدا نے کہا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد آزمائش ہے تمہارے لیے. ابو لبابہ نے فقط اشارہ کیا تھا، وضاحت سے نہیں بتایا تھا کہ کیا پلان ہے، اشارہ کیا تھا. اس کو خدا کہہ رہے خیانت ہے. اور پھر ابو لبابہ کو احساس ہوا، لہٰذا وہ پیغمبر کی طرف پلٹ کر نہیں آئے. اور فوراً مسجد النبی کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ جو مسجد کے پلر بنے ہوئے تھے درخت کے ان پلرز بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا جا کے تقریباً 15 دن تک ابو لبابہ نے اپنے آپ کو اس درخت یا اس ستون کے ساتھ اس پلر کے ساتھ باندھے رکھا اور اپنے آپ کو بار بار مذمت کرتے تھے نہ کھاتے تھے نہ سوتے تھے کہ مجھ سے یہ کیسا کام ہو گیا میں نے کیسے خیانت کر دی خیانت کی خیانت کے بعد لیکن متوجہ ہو گئے فوراً توجہ حاصل کر لی کہ میں نے غلط کام کیا آئے اپنے آپ کو اس پلیئر سے باندھ کے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد اس ستون سے بندے بندے خدا سے مناجات کرتے تھے دعا کرتے تھے مغفرت کی دعا طلب کرتے تھے خدا سے اس کے بعد تیسری آیت نازل ہوئی اور خدا نے پھر آیت نازل ہوئی جب ابو لبابہ کو تقریباً 15 دن ہو گئے یا ہو رہے تھے تو آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ کے جو اپنے گناہوں پر معترف ہوئے اعتراف کیا کہ ہم نے غلطی کی ہے اور جنہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا اور ان کا برا عمل اور اچھا عمل دونوں مکس ہو گیا دونوں آپس میں مل گئے خداوند عالم چونکہ وہ اعتراف کر چکے پلٹ گئے لہٰذا خداوند عالم ان کو بخش دے گا جلدی ان کو بخشے گا رسول اللہ اس آیت کے آنے کے بعد ابو لبابہ کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو تمہاری بخشش کے حوالے سے مثلا آیت نازل ہوئی اے عزیز جوانو اس واقعے سے درس لیتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرو قرآن کی یہ آیت آپ کے لیے بھی ہے کہ جب کوئی اعتراف کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں خدا اس کو بخشتا ہے اور اعتراف کرتے ہیں اور اپنے نیک عمل کو بعض دفعہ برائی کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو خدا بند عالم ان کے گناہوں کو بخشتا ہے رسول اکرم ابو لبابہ کے پاس کہا کہ خدا بند عالم نے تمہیں معاف فرمایا ہے اس کے بعد جب ابو لبابہ کو اس بات کی خبر ملی کہ خداوند عالم نے آیت نازل کر کے اطلاع دی کہ مجھے بخشا جا چکا ہے تو کہا اس کے شکرانے کے طور پر میں یہ کروں گا جو بھی میرے پاس مال ہے وہ راہ خدا میں دے دوں گا ظاہر منع کیا گیا کہ سب کچھ دینے کا حق نہیں ہے اس لیے کہ اس مال میں اور بچوں کا حق ہے چونکہ قرآن کریم دوسری جگہ پہ منع فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو نہ پوری طرح سے کھول دو نہ اپنے آپ کو گردن سے باندھے رکھو کہ اس کے بعد ملامت والے بن جاؤ درمیانہ راستہ اختیار کرو میانہ روی اختیار کرو اس نے کہا جب ابو لبابہ کو منع کیا گیا کہ پورا دینے کا تمہارے پاس حق ہی نہیں ہے چونکہ اس میں تمہارے بچوں بیوی کا حق ہے کہا اچھا آدھا دے دیتا ہوں کہا نہیں ابو لبابہ نے رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول میں شکرانے کے طور پہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا نے میری توبہ قبول کر لی ہے اور اس کے بعد جب ابو لبابہ نے کہا پورا مال بھی نہیں دینے دیا آدھا بھی نہیں تو کہا مجھے ایک سوم حصہ 1/3 تو دینے دیجئے رسول اللہ نے اس کو قبول فرمایا توجہ رکھیے گا اس نقطے کی جانب کہ اگر کبھی خدا وند عالم آپ کو کسی مقام پر پہنچائے کسی مرتبے پر پہنچا دے کسی جگہ پر پہنچ جائیں تو وہاں پہنچ کر کوئی ایسا کام آپ سے سرزد نہ ہو کہ جس میں مسلمانوں کی جاسوسی کا سبب بن سکے ابو لبابہ نے فقط ایک اشارہ کیا تھا جس سے دوسرے سمجھ گئے تھے اس اشارے کی بنیاد پر خدا کہتا ہے کہ اے مسلمانوں اے مومنوں خدا اور اس کے رسول سے خیانت کے مرتکب نہ بنو توجہ ہے خبردار رہیے ایک اور واقعہ آپ کے بیان کرتا ہوں یہ تاریخ ہے، روایت ہے جو اس کے میں داستانیں آپ کو سنا رہا ہوں.
دو تا برادر ہستن کہ یہ چیزوں کے معروف ہے.
دو بھائیوں کی بات ہے کہ جن میں سے ایک بھائی جو ہے مشہور راویوں میں سے ہے،
یعقوب مغربی.
یعقوب مغربی نام ہے اس کا.
برادرش برای انجام حج حرکت کردن برای مکہ.
یعقوب مغربی کے جو راویوں میں سے ہیں، اس نے ایک مرتبہ حج کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ سفر کا آغاز کیا.
در یکی از منزلہ با برادر دعوا شد
اور راستے میں ان دونوں بھائیوں میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا.
فوش شد دادو بیداد ہو برادر گفت من میرم گفت برو گم شد نمیخوام ببینم تمام.
ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، شدت کے ساتھ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ایک بھائی نے کہا میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، اس نے کہا تم دفع ہو جاؤ، مجھے بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا، چلے جاؤ. اس طرح کی باتیں ہوں گی. یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ممکن ہے ہمارے آپ کے ساتھ بھی پیش آئے اس طرح کی چیزیں. میں یہ واقعات ایسے اٹھا کے نہیں لایا، میں نے ان واقعات کو نکالا ہے، آپ کے لیے منتخب کیا ہے تاکہ پریکٹیکل چیزوں کو ہم لا سکیں، سیکھ سکیں، اس اعتکاف سے کچھ نتیجہ لے کر جائیں. ساتویں امام کے دور میں ہیں یہ جن کے بارے میں بیان کیا گیا راوی کا. یہ حج کو پھر اس کے بعد بھائی الگ الگ ہو گئے، جدا ہو گئے. اس کے بعد جب حج انجام پا گیا، حج انجام دینے کے بعد یہ راوی جو ہیں یہ آئے اور رسول اللہ امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں آئے. جب یعقوب امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں آئے بیٹھے، امام نے یعقوب سے کہا کہ تم نے فلاں جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا، فلاں جگہ پر تم نے جگہ لی تھی، اپنے اور بھائی تم دونوں رہ رہے تھے، پھر تم دونوں میں جھگڑا ہوا، تم نے اس طرح کے الفاظ اپنے بھائی کے لیے استعمال کیے. اے یعقوب، کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ تمہارا یہ طریقہ، یہ برتاؤ، یہ سلوک ہمارے میرے دین اور میرے آبا و اجداد کے دین کے خلاف ہے. اور اس کے بعد تم نے یہ کام کیا کہ اپنے بھائی سے قطع رحم کر لیا. خدا مند عالم عظیم سے خوف کھاؤ، ڈرو. تمہارے اس عمل کی بنیاد پر تمہاری اور تمہارے بھائی کی موت نزدیک ہو گئی، اور موت جو ہے وہ تم دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے گی. اور اس کے بعد ایسا ہوگا کہ تم ابھی اپنے وطن بھی نہیں پہنچو گے کہ تمہیں تمہارے بھائی کے مرنے کی خبر دی جائے گی اور تمہیں شرمندگی ہوگی، پشیمان ہوگی. یعقوب نے جب امام سے اس طرح کی بات سنی تو پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، پریشان ہو گئے. کہا کہ اچھا میرے بھائی کے بارے میں بتایا، میرا کیا ہوگا؟ امام نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، دونوں بھائی آپس میں لڑ گئے تھے، دونوں نے ایک دوسرے سے ناراضگی کا اظہار کیا، دور ہو گئے، جدا ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں کی موت نزدیک ہونی چاہیے. ایک کی موت نزدیک نہیں ہے، بھائی کی موت جو دوسرا بھائی ہے اس کی موت نزدیک ہو گئی. کیوں؟ امام اس کے راز کو بیان کرتے ہیں. امام بیان کرتے ہیں کہ تمہاری بھی موت آ گئی تھی. امام فرماتے ہیں کہ تمہاری اس جھگڑے کے نتیجے میں دونوں کا نتیجہ ایک ہی تھا، تمہاری بھی موت کا وقت نزدیک ہو گیا تھا، تمہارے بھائی کی بھی موت کا وقت. لیکن جب تم آئے، تم نے حج کے مناسک انجام دے دیے، مناسک انجام دینے کے بعد جب قافلے سے جدا ہوئے، فلاں جگہ پر تمہارے مثلا چچاؤں میں سے یا کوئی رہتا تھا، تمہارے نزدیکیوں میں سے کوئی رہتا تھا، تم جب اس سے ملنے کے لیے گئے اور یہ صلہ رحم انجام دیا، اس صلہ رحم کی بدولت تمہاری زندگی میں 20 سال کا اضافہ ہو. اب اس چیز کو سمجھیے گا کہ وہ جو بیان کیا جا رہا تھا کہ برائی نیکی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور آقا بعض بار بیان کرتا ہے کہ برائی کے طرز پر نیکی کرنی ہوگی تو پھر وہ تبدیل ہوتی ہے. یہاں پر برائی کیا تھی؟ قطع رحم تھا، اپنے بھائی سے تعلق توڑا تھا. اس کے مقابلے میں جو اچھائی کی وہ کیا تھا؟ صلہ رحم، اپنے عزیزوں سے ملنے گیا، نتیجے میں برائی تبدیل ہو گئی اچھائی کے اندر. تیسرا مسئلہ کامل
تم بات کرنی ہے نا،
بیان
کوئی ہے نا،
میں آپ کی وجہ سے گیا. حجاج ابن یوسف جو ہے وہ عبد الملک کا کوفہ میں گورنر تھا. حجاج نے ایک اور شخص کو جو ہے کوفہ میں مثلا گورنر بنایا، وزیر اعلیٰ بنایا. حجاج ابن یوسف کے دور میں یہ شخص وہاں پہ موجود تھا اور حکومت کرتا تھا. جس کو گورنر بنایا گیا تھا یا ذمہ دار بنایا گیا تھا، یہ نخعی خاندان ہے، اس کا تعلق، اس میں تعلق رکھتا تھا. امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا یہ شخص. امام سے آ کے اس شخص نے کہا کہ میں حجاج ابن یوسف کے زمانے میں اس گورنر علاقے کا ذمہ دار تھا، مسئول تھا. وہ افراد کے جو سیاست کے اندر قدم رکھتے ہیں اور سیاسی میدان میں آگے بڑھتے ہیں، پھر عہدے حاصل کرتے ہیں، مقامات تک پہنچتے ہیں، ان کو یہ نکات ذہن میں رکھنے چاہیے. تو اس کے بعد اس شخص نے آنے کے بعد کہا، چونکہ میں نے ایک ظالم کا ساتھ دیا ہے، اس کی حکومت کا حصہ تھا، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی. اس نے دوبارہ سوال پوچھا. امام نے ایک جواب دیا، آپ کے ذہنوں میں رہے یہ جواب. امام نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ جس شخص کا بھی حق تمہاری گردن پر ہے، تم نے ضائع کیا، اس کا حق اس تک پلٹا دو، پھر تمہاری توبہ ہو سکتی ہے. دوبارہ وہی یکسانیت ہونی چاہیے، حق ضائع کیا، امام کہنے پلٹا دو، یعنی پلٹنے کا، توبہ کرنے کا ایک میتھڈ ہے، ایک روش، طریقہ کار ہے، میتھڈ ہے. اور بھی واقعات ہیں، داستانیں ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگر توفیق ہے تو اگلے سال آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. خداوند عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. آپ لوگوں کی دعا انشاءاللہ مستجاب ہے، خدا کی قبول ہے. صلہ رحم کو مت بھولیے گا، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم انجام دیجیے. آج کے دور میں تو صلہ رحم بہت آسان ہو گیا ہے، موبائل کے ذریعے، اس کے اندر اپلیکیشن کے ذریعے آسانی ہے. فون کم سے کم فون کریں، اگر نہیں جا سکتے تو ٹیلی فون پر رابطہ رکھیں، یہ کام انجام دیں. اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا، یعقوب والا واقعہ ذہن میں رکھیے گا، کہ ایک صلہ رحم کے ذریعے سے امام نے بیان دیا، 20 سال اس کی عمر بڑھ گئی تھی. اگر خدا نخواستہ آپس میں لڑ گئے بھائی بہن، آپس میں جدائیاں آ گئی ہیں، چچا خالہ پھوپھی مل جائیں واپس، اسی طرح اگر اپنے برادر دینی بھائی کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ کوئی مشکل آ گئی ہے اس کو حل کریں، ختم کریں چیزوں کو. میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، بیان فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اپنے کچھ اس طرح کا ہوا تھا کہ میری گردن کے نزدیک کچھ مثلا دانے سے ابھر کے آ گئے تھے، داخل اندر سے رگوں کے اندر سے چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ ابھر کے آ جاتی ہیں، مطلب میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد میں سوچا کہ کوئی بڑی چیز ہو گئی ہے لہٰذا میں تسلیم ہو چکا تھا. میں نے اپنی پوری زندگی پہ نگاہ ڈالی اس وقت، مطلب کسی کے ساتھ لڑا تھا، کسی کو ڈانٹا تھا، اس کے اوپر چیخا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، تقریباً 2-3 مہینہ میں ایسی فکر میں الجھا رہا کہ میں نے کیا کیا ہے. یعنی مجھے چونکہ محسوس ہوا کہ جو چیز آئی ہے میری گردن پہ کوئی بڑی بیماری کی نشانی ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے بس جانا ہے، میں نے اب سب سے ملنا شروع کیا اور جا کے سب سے میں نے کہا بھائی مجھے معاف کر دینا، کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کرنا. میں چاہتا تھا کہ دنیا سے جانے سے پہلے معاملہ صاف ہونا چاہیے میرا. عزیزوں، ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ آنے والا کل کیا خبر لاتا ہے، ہمیں پلٹنا چاہیے اپنی طرف. قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اپنا منشور بنا لیجئے کہ جو کوئی بھی پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ عمل نیک صالح انجام دیتا ہے، اس کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. سوالات کا سلسلہ رکھا گیا ہے شاید، بھلے انعامات خوب انعامات ہیں بسم اللہ. اگر کوئی سوال ہے تو سوال جلدی پوچھ لیں، پھر اگلا مرحلہ ہے. سوال نہیں آگا منع کریں، سوال نہیں ہے. میں پورا نہیں سن پایا، بس اتنا سمجھ میں آیا کہ خدا کہہ رہے ہیں سوال، آگا کہتے ہیں سوال نہ پوچھیں، خدا انشاءاللہ آپ سب کی عاقبت بخیر فرمائے.